شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ درود اور سلام پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان حضرت اہل بیت پر۔ جی ناظرین، ماہ رمضان کا اسپیشل پروگرام لے کر مہمان خدا ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کا مہینہ جہاں پر اتنی فضیلتیں، اتنے مواقع انسان کو فراہم کرتا ہے کہ انسان ہر روز ایک قدم اٹھا کر خدا کی طرف پرواز کرتا ہے، اور وہ قدم مادی قدم نہیں ہوتا، وہ معنوی قدم ہے۔ ظاہراً وہی انسان ہے جو رمضان سے پہلے بھی تھا، ظاہراً وہی اس کا گھر ہے، وہی اس کا اطراف ہے، وہی مسجدیں ہیں، وہی شخص ہے، مگر یہی شخص اسی ماہ رمضان میں ہلکے ہلکے ایک نور کی طرف پڑتا ہے، خود اس کا چہرہ نورانی ہوتا جاتا ہے، اس کا باطن پاک ہوتا جاتا ہے، اپنے آپ کو اس مہینے میں وہ ہلکا محسوس کرنے لگتا ہے۔ کیوں؟ آخر ایسی کیا وجہ ہیں اور ایسی کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو انسان اگر اس مہینے پر اپنی زندگی میں شامل کر لے تو انسان انسان نہیں فرشتہ بن جاتا ہے، اور اپنے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دیتا ہے کہ پروردگار اس شخص کے لیے خاص طور پر یہ کہتا ہے کہ یہی میرا بندہ ہے، یہی میرا اطاعت گزار ہے۔ جی ناظرین، آج ہم وہ ایک مرحلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں انسان کی قرآن پاک کی طرف ایک خاص توجہ ہو جاتی ہے، ایک خاص اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں دوبارہ آپ کو پروگرام مہمان خدا میں کم سحر اسٹوڈیو کی طرف سے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ ہیں مولانا سید سبتین رضا رضوی صاحب۔ جی مولانا صاحب، السلام علیکم۔ ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اس ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ مولانا صاحب، میں چاہوں گا کہ آج ہم جو گفتگو کریں وہ اس چیز پر کریں کہ اس ماہ مبارک کے اندر انسان کی قرآن پاک پر ایک خاص توجہ ہو جاتی ہے، یعنی انسان خود بخود قرآن کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ اس کی کیا اس کے پیچھے راز ہے اور خود اس کی اہمیت کیا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور شرافت اور اس کی برکت کے سلسلے میں انسانوں سے پہلے وہ رتب اللسان ہے کہ جو خالق ماہ مبارک رمضان ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ احادیث میں ہے کہ ھذا شہر الذی فضلتہ وشرفتہ وکرمتہ علی الشہور کلہ، ھذا شہر الذی انزلت فیہ خطابک علی نبیک وفتحت ابوابک الرحمۃ علی عبادک۔ پھلنے والے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو نے تمام ابواب رحمت کو کھول دیا۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں تو اپنے بندوں کو اپنا مہمان بناتا ہے، اور ایک دوسری جگہ پہ یہ ہے کہ بندوں کا مہمان تو بن جاتا ہے۔ اس کے بعد ماہ مبارک کے لیے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مرحوم شیخ صدوق اور مرحوم قلینی نقل فرماتے ہیں لکل شیئ ربیع وربیع القرآن شہر رمضان۔ ہر شے کا ایک پنپنے اور اس کے لہلہانے، شکوفہ ہونے، یعنی ایک بہار کا موسم ہے، اور بہار قرآن جو ہے ماہ رمضان ہے۔ وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ ماہ رمضان کے سینے میں قرآن نازل ہوا ہے، لہذا جب اس ماہ رمضان کی اہمیت و عظمت بیان کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ وجعلت فیہ لیلۃ القدر وجعلتها خیرا من الف شهر، اس میں تو نے شب قدر قرار دی، ایسی رات جس میں سال بھر کے امورات کی پروگرامنگ و پلاننگ کرنی ہے، کسے رزق دینا ہے، کسے حیات دینا ہے، کس کے اوپر توجہ کرنی ہے، کسے اس دنیا سے جانا ہے، کسے اس دنیا میں رہنا ہے، کس کو معاف کرنا ہے اور کس کو جہنم کے حوالے کرنا ہے، سارے امورات اس مہینے میں طے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اس مہینے میں، اس رات میں تو نے اپنی مقدس کتاب کو نازل کیا، جس کتاب کی شان یہ ہے کہ ہدل للناس، اس کی آئیڈینٹی یہ ہے کہ یہ کتاب للناس، نہ مسلمان، نہ کوئی رنگ خاص، نہ کوئی نژاد، نہ کوئی قبیلہ، نہ کوئی شہر، للناس، جو بھی انسان ہے اگر وہ انسان ہے، اس کی فطرت سلیم باقی ہے، اچھائیوں کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے، تو ماہ رمضان اس کے لیے، قرآن اس کے لیے ہدایت ہے۔ نہ تنہا ہدایت ہے بلکہ بینات ہیں، نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ہدایت کی نشانیاں ہیں اس مہینے میں کہ ایک انسان فرشتہ ہو سکتا ہے، بلکہ فرشتے سے آگے جا سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کے ایک حکم پہ عمل کرنی ہے، جسے روزہ کہتے ہیں، کتبہ علیکم الصیام کو سن کے ہم نے روزہ رکھا، تو یہ خود ماہ رمضان بینہ ہے، نشانی ہے، آیت پروردگار ہے کہ انسان مرغ ملکوت ہے، پرندہ باغ آسمان و قدس ہے، اس دنیا میں اس کا کام نہیں ہے، اس کی پرواز بہت اونچی ہے، وہاں ہے جہاں اہل بیت طاہرین کی عظیم فردیں اڑ رہی ہیں، جعفر طیار، حضرت ابوالفضل العباس۔ ہم نہیں سمجھتے ان چیزوں کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ظاہری بازو کٹ گئے، اور ظاہری بازو بظاہر ان سے لے لیے گئے، لیکن ان بازوؤں کو لے کر دو ایسے عظیم بازو اور قوت پرواز دی گئی ہے کہ فرشتوں سے بھی آگے اڑ رہے ہیں۔ یہ انسان ماہ مبارک رمضان میں ان بازوؤں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب ان کو حاصل کرنے کے لیے جب ایک آیت پہ عمل کرنے پر انسان فرشتہ نما ہو گیا، تو اب ضروری ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں کل قرآن کی طرف توجہ دی جائے۔ اسی لیے البتہ قرآن سے فائدہ اٹھانا، اس سے شفا لینا، اس کے ذریعے سے ہدایت پانا، ہر انسان کے اندر اس کی فہم، سمجھ اور سوچ اور درک کے مطابق الگ الگ درجے میں ہے، ہر انسان الگ الگ انداز میں قرآن سے فائدہ۔ اسی لیے فرمایا کہ شروعات کہاں سے کرو، لہذا فرماتے ہیں، حضور فرما دعا فرماتے ہیں خطبہ شعبانیہ میں کہ ان یوفقکم، اللہ تم کو موفق کرے، کامیاب کرے، لصیام ہی و تلاوت کتاب، کہ اس مہینے میں روزہ رکھو، اس کے بعد تلاوت قرآن کرو۔
مولانا صاحب سے گفتگو کو جاری رکھتے ہیں انشاءاللہ خطبہ شعبانیہ جو آپ نے بیان کیا۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ رہے گا، لیتے ہیں ایک بریک۔ خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا کے ساتھ نصرت عباس آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا پروگرام کہ ماہ رمضان کے مہینے میں انسان کو قرآن پاک کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، اسی موضوع پر ہماری گفتگو جو ہے ہمارے مہمان کے ساتھ جاری ہے۔ جی، آپ نے فرما رہے تھے کہ رسول خدا نے خطبہ شعبانیہ میں ارشاد فرمایا
بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ وفیہ دعیتم الی ضیافۃ اللہ، اللہ کا مہینہ آ گیا، اقبال آیا ہے تمہارے گھروں میں، اور تم، وہ آیا ہے یعنی خدا مہمان بن کے آیا ہے، وفیہ دعیتم، تمہیں بلایا گیا ہے اللہ کی ضیافت میں۔ یہاں آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ کائنات اب اس آداب ضیافت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ شہر الرحمت والرضوان، شہر المغفرت والغفران، شہر مغفرت، ماہ مغفرت ہے، ماہ رحمت ہے، ماہ غفران ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَكْثِرُوا فِيهِ تِلَاوَتَ الْقُرْآنِ، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر شے کے لیے بہار ہے، ہر شے کے لیے ربیع ہے، ربیع قرآن ماہ مبارک رمضان ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ اتنی تاکیدات کیوں ہے؟ کیا دیگر مہینوں میں ماہ مبارک قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انسان بہرہور نہیں ہو سکتا؟ ہو
سکتا ہے، یہی سوال میرے بھی ذہن میں آیا تھا کہ آپ سے پوچھوں گا کہ مثلا ایک آیت کی تلاوت پورے قرآن کے برابر ہے، یا مثلا توجہ، یا مثلا امر زیادہ، حکم زیادہ کیا گیا ہے کہ اس کو پورے مہینے میں کوشش کریں کہ قرآن جو ہے وہ اس کو تمام کیا جائے، تو کیا دوسرے مہینوں میں یہ فضیلتیں کم ہو جاتی ہیں؟
البتہ ماہ مبارک رمضان کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ میرے حساب سے دو باتیں ایسی ہیں جس پر غور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دیگر مہینوں میں انسان دنیا کے بکھیڑوں میں گرفتار ہوتا ہے، دوپہر کا کھانا کھانا ہے، ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرنے کے بعد جتنا آپ نے کھایا اتنا وقت اس کی تخلیہ میں
جی
خرچ ہوگا، اب اس کے لیے جو ہے شام کا کھانا، دوپہر کا کھانا، صبح کا کھانا،
پھر ان
اس کے
ساری
بعد
چیزوں میں انوالو رہنا،
اس
اس
کے
کو
بعد کوئی
بنانا.
مہمان آ گیا تو اس کے ساتھ چائے پیا آپ نے،
جی
اس کے بعد جو ہے شام ہمارے برصغیر میں خاص طور سے جو ہے ناشتہ کیا جاتا ہے 4 بجے 5 بجے،
جی
اس میں جو ہے طرح طرح کی ضیافتیں، کھانا پینا، تو انسان کا وقت زیادہ تر کھانے پینے میں صرف ہوتا ہے، یا کھانے میں یا اس کے اہتمام میں صرف
جی
ہوتا ہے. ماہ مبارک، اچھا یہ ایک مسئلہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ انسان قیلولہ کرتا ہے، آرام کرتا ہے، سوتا ہے، جب کھاتا ہے پیٹ بھر کے تو آرام سے سوئے گا بھی،
جی
لیکن ماہ مبارک رمضان آتا ہے، اصلاً دن میں کچن یا باورچی خانے یا مطبخ کو تالا لگا دیتا ہے، مقفل کر دیتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں، کیوں جاؤ گے وہاں. جب انسان کم کم کھاتا ہے اس طرف سے حکم بھی دیتا ہے سو کم، اور انسان سوتا بھی نہیں، تب انسان کے پاس فراوان وقت ہے. اب جب وقت ہے تو کل تک معدہ بھرتا تھا، پیٹ بھرتا تھا، بدن کی بھوک پوری کرتا تھا، اب اس کو یہ فرصت مل گئی ہے کہ بھائی اب کھانا تو ہے نہیں، اسے پینا تو ہے نہیں، سونا تو ہے نہیں، اور سونا ہے تو مختصر مقدار میں، تو اب کیا کرنا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس خالی وقت کو بھرو کہے کے ذریعے سے، حدیثوں میں ہے کہ اپنی اس خلا کو پورا کرو کہے کے ذریعے سے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے. یہ وقت اللہ نے غنیمت دیا ہے، اب تم تلاوت کرو، اپنے وجود کو قرآن سے مزین کرو. یہ ایک وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے جو اس سے زیادہ مہم ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے جیسے نعم الفتنہ البتنہ، سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ پیٹ بھر جائے انسان کا. علماء طبیعیات نے، ڈاکٹرز نے اس بات کو بطور حقیقت واضح کیا ہے کہ جتنا انسان کھانا کھاتا ہے، یہ کھانے کا کچھ حصہ انسان کے بدن میں جذب ہوتا ہے، باقی جو ہے وہ انسان کی کھال اور اس کی جلد کے درمیان رہتا ہے. بعد میں یہی انسان پہ غنودگی، سستی، کسالت اور طرح طرح کے، حتیٰ انسان کی سمجھ پر اس کا اثر ہوتا ہے، انسان کی سوچ پر اثر ہوتا ہے، حتیٰ یہ مادی آدمی اس سے زیادہ یہ نہیں سوچ سکتا، یہ میٹرلسٹ ہے. لیکن اسلام ماورائے طبیعت ہے، میٹافزک ہے، وہ عالم تجردات کی طرف اشارہ کرتا، اسلام بیان کرے گا، یہ نہیں بیان کر سکتے. اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان جب کھا پی لیتا ہے، انسان کا نفس جب اشباع ہو جاتا ہے تو روح تشنا رہ جاتی ہے، لہذا اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو مزہ نہیں آتا، لطف و لذت نہیں آتی. جب انسان ماہ مبارک رمضان میں آتا ہے تو اب نفس خود محوری سے خدا محوری تک جب پہنچ جاتا ہے تو نفس کا شعبہ اس کے بدن سے، جسم سے نکل جاتا ہے، جہاں رہتا ہے توحید ہے، دستور پروردگار ہے، تو اب وہ پردے جو اس کے آنکھ، کان اور سمجھ اور سوچ اور ادراک پہ پڑ گئے تھے، وہ ماہ رمضان کی روزوں کی وجہ سے، مولا فرماتے من دق جلیلہ، ماہ مبارک رمضان اس ہاون کا نام ہے کہ جس میں رزق حرام کوٹ دیا جاتا ہے، بدن کے اندر غفلتیں کوٹ دی جاتی ہیں، نفس کو ریزہ ریزہ کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں فانبثق العقل والشعور والفهم، روح فہم، روح شعور، روح ادراک جاگ جاتی ہے. اب ایک طبیب اور حکیم کیا کہتا ہے، دوا اس وقت دو جب بدن آمادہ ہے اخذ دوا ہو، جب بدن دوا کو لے سکتا ہو. ماہ مبارک رمضان ان روح انسانی، ضمیر انسانی آمادہ استدعا ہے، دوا لینے کے لیے تیار ہے، اور انسان کی دوا کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے، ہدن للمتقین، ہدن للناس، بھائی متقین کے لیے ہدایت ہے. پہلے کہا لوگوں کے لیے ہدایت ہے، جب روزہ رکھ لیا تب یہ متقی ہو گئے، اب ان کے لیے ہدایت ہو گئی. دوسرا قدم بڑھایا کہ صرف ہدایت نہیں ہے، بینات ہے، یعنی یہ تمہاری نشانیاں ہیں، یہ سنگ میل دیکھو خوش ہو جاؤ. اس کے بعد فرمایا خالی بینات نہیں ہے، یہ فرقان ہے، تم اگر حق بن جاؤ تو باطل تم سے دور چلا جائے گا، اور تمہارے لیے پیغام ہے کہ جا الحق زحق الباطل، حق آ گیا تو باطل کو جانے جانا ہے، خدا آ گیا تو شیطان کو اٹھ کے جانے جانا ہے. تلاوت قرآن ماہ مبارک رمضان میں اس لیے زیادہ زور دیا گیا ہے کہ انسان کے مشاعر بیدار ہو جاتے ہیں اور وہ پیغام الہی کو دریافت کر سکتے ہیں. اور فرمایا کہ شروع کرو
گفتگو، انشاءاللہ جاری رکھتے ہیں. جی ناظرین، تلاوت قرآن کتنی رحمتیں، کتنی برکتیں اور کتنی تبدیلیاں انسان کے بدن میں لے کر آتا ہے، اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
آج ہم اس سوال کا جواب دریافت کریں گے کہ ہمارے نظام ہضم پر روزے کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے اس بات کو جاننا نہایت ضروری ہے کہ نظام ہضم ہمارے جسم کا سب سے اہم نظام ہے۔ اس کے اہم اعضاء لعابی غدود، زبان، گلا، غذائی نالی، معدہ، بڑی آنت، چھوٹی آنت، مری، جگر اور لبلبے وغیرہ خود بخود ایک نظام سے عمل پذیر ہوتے ہیں۔ جیسے ہی ہم کچھ کھاتے ہیں، یہ خود کار نظام حرکت میں آ جاتا ہے اور اس کا ہر عضو اپنا مخصوص کام شروع کر دیتا ہے۔ اور ظاہر ہے جب یہ سارا نظام 24 گھنٹے مصروف عمل رہتا ہے تو اعصابی دباؤ اور غلط قسم کی خوراک کی وجہ سے یہ گھس جاتا ہے۔ ایسے میں روزہ اس کے لیے تریاق ثابت ہوتا ہے اور ایک مہینے تک اس سارے نظام پر آرام طاری کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات قابل ذکر ہے کہ روزہ کا سب سے حیرتناک اثر جگر پر یہ ہوتا ہے کہ اسے روزانہ 6 گھنٹوں تک آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ توانائی بخش کھانے کے سٹور کرنے کے عمل سے بڑی حد تک آزاد ہو جاتا ہے اور اس طرح اپنی توانائی خون میں گلوبولین کی پیداوار پر صرف کر سکتا ہے، جو کہ جسم کو محفوظ رکھنے والے مناعتی نظام کو طاقت دیتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ روزہ نظام ہضم کے سب سے حساس حصے گلے اور غذائی نالی کو تقویت دیتا ہے۔ اس کے اثر معدے سے نکلنے والی رطوبتیں بہتر طور پر متوازن ہو جاتی ہیں، جس سے تیزابیت جمع نہیں ہوتی بلکہ اس کی پیداوار رک جاتی ہے۔ روزے سے معدے کے ریاہی دردوں میں کافی افاقہ ہوتا ہے، قبض کی شکایت رفع ہو جاتی ہے اور پھر شام کو روزہ کھولنے کے بعد معدہ زیادہ کامیابی اور تیزی سے ہضم کا کام انجام دیتا ہے۔ اسی طرح آنتوں پر روزے کے بہت مفید اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ آنتوں کو توانائی بخشتا ہے، انتڑیوں کے جال کو نئی توانائی اور تازگی عطا کرتا ہے، آنتوں کے ہاضم رسوں کی خرابی کو دور کرتا ہے۔ اس طرح ہم روزہ رکھ کر ان تمام بیماریوں کے حملے سے محفوظ ہو جاتے ہیں جو ہضم کرنے والی نالیوں پر ہوتے ہیں۔ روزے سے معدے پر اور بھی بے پناہ فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ معدے کی رطوبتوں میں توازن آتا ہے۔ نظام ہضم کی رطوبت خارج کرنے کا عمل دماغ کے ساتھ وابستہ ہے۔ عام حالات میں بھوک کے دوران یہ رطوبتیں زیادہ مقدار میں خارج ہوتی ہیں، جس سے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ روزے کی حالت میں دماغ سے رطوبت خارج کرنے کا پیغام نہیں بھیجا جاتا، کیونکہ دماغ میں خلیوں میں یہ بات موجود ہوتی ہے کہ روزے کے دوران کھانا پینا منع ہے۔ یوں نظام ہضم درست کام کرتا رہتا ہے۔
جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو دوبارہ سے پروگرام مہمان خدا کے ساتھ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ ماہ رمضان کے اندر قرآن پاک پر انسان کی توجہ زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے کیا اسباب ہیں اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر کیا تبدیلیاں آتی ہیں، اسی موضوع پر چلتے ہیں اپنے مہمان سے گفتگو۔ جی مولانا صاحب، آپ نے بتایا کہ خود قرآن جو ہے قرآن ہی کے کہنے پر ہم روزے رکھتے ہیں، قرآن ہی کی ایک آیت پر ہم عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اس پورے مہینے کا اقتدام کرتے ہیں اور پھر اسی مہینے کے ہم اندر زیادہ۔ میں اپنے اس مرحلے میں گفتگو کے لیے میں چاہوں گا کہ ہم کس طرح اس ماہ رمضان میں پلاننگ کریں، اپنا روٹین جو ہے وہ اس طرح بنائیں کہ ہم اس پورے رمضان میں اس قرآن سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔
ظاہر سی بات ہے کہ اس سے پہلے کہ ماہ مبارک رمضان آئے، ہمیں حکم دیا گیا ہے فاستفتحوا یومکم بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے اپنے دن کا آغاز کرو۔ رات کا آخری حصہ تمہارا قرآن کے ساتھ ہے، صبح کا موقع قرآن ہے، ظہر، ہر جگہ انسان کی زندگی میں قرآن ہونا چاہیے۔ لہذا ماہ مبارک رمضان میں ایک پروگرامنگ کرنی چاہیے، انسان تلاوت قرآن پاک کرے، صبح کو تلاوت، ظہر میں تلاوت، اور شام کو تلاوت، لیکن جو عرفہ جو برنامہ و پروگرام دیتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ صبح تم جو ہے تلاوت کلام پاک کرو، جس مقدار میں تلاوت کر سکتے ہو کر سکتے ہو کرو. اور میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہندوستان کی ایک بستی میں ایک بزرگ، کہتے ہیں اولیاء الہی خلق خدا میں گم ہوتے ہیں، اس شخص کا نام آدھا نام میں بتاؤں گا، سید مہدی، مرحوم ہو چکے ہیں. وہ ان سے ایک شخص ملنے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ تم قبرستان سے آ رہے ہو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے بدن سے مردوں کی بو آ رہی ہے، تم قبرستان سے. انہوں نے کہا میں گھر سے آ رہا ہوں. انہوں نے کہا تم قبرستان سے آ رہے ہو. وہاں کے جو عالم دین تھے آپس میں جب بات آگے بڑھی تو عالم دین کو بلایا گیا، اور عالم دین سے انہوں نے کہا کہ یہ فرما رہے ہیں میں قبرستان سے آیا ہوں اور میں اپنے گھر سے آیا ہوں. تو عالم دین کے پاس جواب تھا یا ان کے نظر سے یہ حدیث نہیں گزری تھی، تو اس عارف سے پوچھا، اس اہل دل سے پوچھا کیا کہنا چاہتے آپ؟ تو فرمایا کہ حضور صاحب کائنات نے فرمایا ہے اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں صبح کو تلاوت قرآن کیا کرو، اگر نہیں کرو گے تو یہ گھر قبرستان میں تبدیل ہو جائے.
اللہ اکبر.
لہذا تلاوت قرآن صبح کو عرفہ کہتے ہیں، تلاوت جس مقدار میں ہو سکے. بعض ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، خدا رحمت کرے، خدا یقین مانیے کہ 12-12 سال ہو گئے ان کی قبروں سے، جب کسی وجہ سے پانی چلا گیا، لوگ گئے لوگ دیکھنے تو کفن بدن پورا سالم ہے. وجہ کیا ہے کہ اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ سال میں ماہ مبارک رمضان میں 12 قرآن، 15 قرآن، 16 قرآن، بعض وقت انہوں نے کہا 20 قرآن میں نے ماہ مبارک رمضان میں تمام کیا ہے. جس مقدار میں ہو قرآن تلاوت، ایک حرف حرف نور ہے. دوسرا مرحلہ جو عرفہ دیتے ہیں تلاوت کے بعد تدبر ہے. قرآن فرماتا ہے کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تدبر کیوں نہیں کرتے؟ سوچتے کیوں نہیں؟ غور کیوں نہیں کرتے؟ فکر کیوں نہیں کرتے؟ ایک آیت لے لیجئے، اس پہ فکر کیجئے، غور کیجئے. تیسرا مرحلہ ہے عمل کا، کہ جس مقدار میں قرآن سے آشنائی ہو اس مقدار میں عمل کیا جائے. ایک طرف تلاوت، دوسری طرف غور و فکر، تیسری طرف اس پہ عمل. یہ تینوں جب اکٹھا ہو جاتے ہیں تو انسان جو ہے انسان کامل میں تبدیل ہو جاتا ہے. اب ماہ مبارک رمضان جب اس کے پاس آتا ہے
تو یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ استقبال، ماہ مبارک رمضان اس کا استقبال کرتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا کہ اتنی بہترین گفتگو کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اس پروگرام کو جو ہے وہ نورانی کیا. جی ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد.
محترم ناظرین کرام، السلام علیکم. آج روزے کو وہ چیزیں جو باطل کر دیتی ہیں ان میں سے پہلی چیز کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں. پہلی وہ چیز جو انسان کے روزے کو باطل کر دیتی ہے وہ کھانا اور پینا ہے. ماہ رمضان میں انسان عمدن اور حالت اختیار میں بغیر بھولے ہوئے اگر کوئی چیز کھا لے یا پی لے تو ایسے انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. اب یہ چیز جو اس نے کھائی ہے یا پی ہے، عام طریقے سے یہ چیز کھائی اور پی جاتی ہو یا کھائی اور پی نہ جاتی ہو. مثلا کبھی ایسا ہے کہ انسان جو ہے روٹی کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہے. کبھی ایسا ہے کہ انسان ایسی چیز کو کھاتا ہے جو عادتاً نہیں کھائی جاتی. مثلا کسی درخت کی چھال یا پتی کو توڑا اور نگل لیا، تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہے. یا انگشتر کا نگین اٹھایا اور اس کو کھا لیا، اس صورت میں بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر انسان اپنے منہ میں دھاگے کو ڈالے اور اسے تر کرے سوئی میں ڈالنے کے لیے مثلا، اور اس کے بعد اس کی جو رطوبت ہے اس رطوبت کو منہ میں رکھ کے نگل لے، اگر یہ رطوبت انسان کے گلے کے نیچے اتر گئی تب بھی اس انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ تھوک جو تھوڑا سا دھاگے میں لگا ہوا تھا منہ کے اندر جانے کے بعد مستحلق ہو گیا، منتشر ہو گیا، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسان نے اسی تھوک کو نگل لیا تو اس صورت میں اس تھوک کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ پانی جو انسان کے منہ میں کبھی جمع ہو جاتا ہے ترشی کے تصور سے، مثلا انسان نے املی دیکھی یا کوئی کھٹی چیز دیکھی، اس کے منہ میں پانی آ گیا، تو اس پانی کو نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہاں انجیکشن وغیرہ، دوا وغیرہ کا انجیکشن کے ذریعے سے لینا، اس کا حکم اس طریقے سے بیان ہوا ہے، اگر یہ انجیکشن ٹیکے کی شکل میں ہے، مثلا پولیو کا ٹیکا ہے یا دوسری چیز کا ٹیکا ہے، تو اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ دوا اور وہ انجیکشن جو غذا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے، مثلا ہم نے اگر یہ انجیکشن لگوا لیا تو 10 گھنٹے تک ہمیں بھوک نہیں لگے گی، ایسے انجیکشن سے انسان کو چاہیے کہ انسان پرہیز کرے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان عمدن نہیں بلکہ بھولے سے کسی چیز کو کھا یا پی لیتا ہے، مثلا انسان بھول گیا کہ میں روزے سے ہوں اور اس نے 1 گلاس پانی پی لیا، پانی پینے کے بعد اسے یاد آیا کہ میں روزے سے تھا، اس صورت میں اس انسان کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے علماء مسئلے میں اس طریقے سے بیان فرماتے ہیں، اگر انسان سحری کھا رہا ہے، سحری کے وقت غذا تناول کر رہا ہے، اور اچانک اس کی نگاہ گھڑی پہ پڑی، اس نے دیکھا کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ فوراً جو کھانا اس کے منہ کے اندر ہے اس کو چاہیے کہ منہ سے نکال کے باہر پھینک دے، کلی کرے، اور اس دن کا اس کا روزہ صحیح ہے۔ لیکن اگر جان بوجھ کے معلوم ہوتے ہوئے کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اذان صبح ہو چکی ہے، اس کے باوجود یہ انسان اس لقمے کو نگل لے تو اس انسان کا اس دن کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے انسان روزہ دار، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں بلغم جمع ہو جاتا ہے، دماغ کا بلغم ہے، سینے کا بلغم ہے، اس کا حکم فقہ میں اس طریقے سے بیان ہوا ہے، جب تک وہ بلغم، چاہے وہ دماغ کا بلغم ہو چاہے وہ سینے کا بلغم ہو، منہ کی فضا تک نہ پہنچے تب تک اس کے نگلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر بلغم منہ کی فضا تک پہنچ گیا ہے تو اس کو نہیں نکلنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی ناظرین، دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام مہمان خدا میں، اور چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ جی مولانا صاحب، بہت شکریہ کہ آپ آئے، وقت ہمارے پاس محدود ہے، ورنہ گفتگو ماشاءاللہ آپ کی اتنی بہترین ہے کہ ہم اسی کو جو ہے وہ جاری رکھیں، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آخری پیغام اس موضوع پر کہ انسان اس مہینے میں کس طرح اپنی توجہات کو زیادہ قرآن کی طرف جو ہے وہ مبذول کر سکتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر اس مہینے میں انسان اگر بیدار نہیں ہوگا کب بیدار ہوگا؟
صحیح
حدیثوں میں لکل شیئن مادبہ، ہر چیز کا اپنا ایک دسترخوان ہوتا ہے، و مادبہ تو شہر رمضان القرآن، اللہ نے مہمانی میں بلایا، دعوت میں بلایا ہے، اس دعوت میں کوئی اور دسترخوان نہیں ہے، خود اس کا دسترخوان قرآن ہے، کیونکہ اب ہمیں روٹی کی ضرورت نہیں ہے، کپڑے کی ضرورت نہیں ہے، انگور و پھل کی ضرورت نہیں ہے، کھانے کی ضرورت نہیں، اب ہم فرشتے ہو چکے ہیں۔ اب جب فرشتے ہیں تو قرآن نور ہے، ہمارا تغذیہ نور، فکر نور، لقمہ نور، اندیشہ نور، حرکت نور، نقل نور، دست و پا کی جنبش، یہ سب کے سب نور بن سکتی ہے، اور انسان اس مقام پہ پہنچ سکتا ہے کہ خدا یہ کہہ دے، کیوں نہیں کہہ دیتا میرے بندے کہ میری نماز، روزہ، میری پوری زندگی اللہ کے لیے ہے۔ قرآن کا یہ درس ہے، انشاءاللہ ہم سب کے سب اس مقدار میں تلاوت کریں اور تدبر کریں، غور و فکر کریں کہ قرآن ہمارا استقبال کرنے لگے.
بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ تشریف لے کر آئے. انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے. جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا اور سنا کہ قرآن کتنی ایک مہم چیز ہے ویسے بھی ہماری زندگی کے اندر, اور یہ مہینہ خاص طور پر ہمیں قرآن کی طرف متوجہ کراتا ہے. تو ہمیں چاہیے اس ماہ مبارک کے اندر جس طرح ہم اپنے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں, رات کو جاتے ہیں صبح سحری کے لیے چیزیں لے کر آتے ہیں, کھانے کے لیے لباس کا اہتمام کرتے ہیں اور افطاریوں کا اہتمام کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں اپنے اس معنوی دسترخوان کے لیے کہ جس کے لیے خاص طور پر سب سے زیادہ تلاوت قرآن پاک ہے, ہمیں اس کے لیے اپنی زندگی میں ایک الگ وقت کو معین کرنا پڑے گا. اسی خیال کے ساتھ کہ آپ قرآن کی تلاوت کرتے وقت ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.